بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک 1445 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک اور پانچواں روزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس رمضان المبارک کو اس دعا کا مصداق بنا دے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے. رمضان المبارک میں ہمیں بھی اس کا معمول بنانا چاہیے. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، کہ اے اللہ مجھے بھی سلامت رکھنا اور رمضان مبارک کو بھی میرے لیے باعث سلامت رکھنا، اور میں جو بھی اس کے اندر عبادات کروں اس کو، ان سب عبادات کو قبول کرنا. رمضان کا لفظی معنی ہے، یہ رمض سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گرمی اور شدت. اسی وجہ سے عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے رمیزہ یومونہ، کہ آج جو ہے اشتد حرونا، کہ آج جو ہے ہمارے لیے گرمی ہو گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ لفظ رمضان یہ گرمی اور شدت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی جانور یا کوئی ایسا پرندہ لمبے لمبے سانس لے تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں رمیزہ طائر، کہ یہ اس کو یعنی شدت کے ساتھ، یعنی شدت کے ساتھ اس کا سانس پھول رہا ہے اور بہت پیاس. عمومی طور پر جب یہ اس طرح سانس پھول رہا ہوتا ہے تو دو ہی وجوہات ہوتی، یا تو انسان تھکاوٹ کی وجہ سے کرتا ہے یا پیاس اور بھوک کی وجہ سے کرتا ہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے. اور اسی طرح چاشت میں جو ایک نماز پڑھتے ہیں تو عمومی دو نمازیں ہوتی ہیں نفلی فجر کے بعد، ایک ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے فجر کے جب غروب آفتاب طلوع آفتاب ہو جاتا ہے اس وقت اس کو پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اشراق، یہ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک دوسری نماز بولتے ہیں اس کو چاشت بولتے ہیں، اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں. تو صلاۃ الضحیٰ کا معنی ہوتا ہے حین یرمز الفصال، کہ جب اونٹ کی جو بچہ ہے اس کے پاؤں شدت گرمی کی وجہ سے جلسنے لگ جائیں اور اس کو گرمی کی شدت محسوس ہونے لگ جائے تو اس وقت صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہوتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں جب سورج بالکل واضح اتنا تیز ہو جائے کہ انسان براہ راست اس میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھ سکے تو وہ وقت ہوتا ہے صلاۃ الضحیٰ کا، چاشت کا. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام نے ایک مرتبہ شدت گرمی کی وجہ سے ظہر کی نماز تھی، شکاونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی رمضان، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ شدت ہے ظہر کی نماز میں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز گرمی کے دنوں میں، گرمیوں میں ایسے وقت میں پڑھنے کو زیادہ باعث ثواب قرار دیا ہے جب شدت گرمی کم ہو جائے. اس کی وجہ ساتھ یہ بھی بتائی ہے کہ اس وقت زیادہ لوگ نماز جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اب عمومی طور پر ایسا ہوگا کہ اگر شدت گرمی ہے تو لوگ گھروں میں یا ادھر ادھر ہوں گے تو نماز میں جماعت میں کثرت نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رمضان جو لفظ رمضان، یہ لفظ ایک عام اردو پنجابی میں تو یا انگریزی میں جو بھی تو بولتے ہیں رمضان، رمضان میم کے اوپر جزم، حالانکہ قرآن پاک ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صحیح تلفظ کے لیے قرآن پاک سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے. جو لفظ کلام پاک میں آ گیا تو اس کے بعد کوئی چون چنا، کوئی ہیل حجت، کوئی سوال و جواب، کوئی اشکال نہیں رہتا ہے. تو یہ واضح ہے شہر رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی جو کا جو تعارف کروایا ہے وہ یہ کہ اس یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا مبارک قرآن پاک نازل کیا ہے۔ تو بہرحال لفظ رمضان یہ اسم جنس بھی ہے، بعض علماء نے کہا کہ باب سمیع یسمع اسے رامی یرمزو، تو بہرحال یہ وہی کہ شدت گرمی کی وجہ سے۔ اب آگے یہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کی جو گناہوں کی شدت، گناہوں کی تپش اور گناہوں کی جو گرمائش ہوتی ہے پورے سال کی، یہ ان کو کم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ اب یہ تو رمضان مہینے کا معنی کا پتہ چل گیا، اس میں پھر روزہ، روزہ تو اردو زبان کے اندر بولتے ہیں لیکن عربی زبان میں اس کو صوم بولتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا یا رک جانا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے قوم کے پاس اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تو انہوں نے یہ کہا تھا، انی نظرت للرحمن صوما، سورہ مریم کی آیت نمبر 26 ہے، کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ صرف خالی کھانے پینے کا نہیں، اس شریعت میں بولنے سے بھی رک جانا، بولنے سے بھی ٹھہر جانا بھی روزہ قرار دیا جاتا تھا، روزہ شمار ہوتا تھا۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا مانگی تھی بڑھاپے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے معجزاتی پھلوں کو دیکھ کر، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو آپ کی دعا کے مصداق ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو وہ بڑھاپے خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بہت زیادہ بوڑھی تھی، تو بعض تفصیل میں آتا ہے کہ وہ بانجھ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے کچھ حیرت تعجب کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے نشانی کے طور پر کچھ بتا دیجئے۔ اللہ نے کہا 3 دن تم جو ہے اشارے کے ساتھ بات کرو گے، تو وہ بھی یہی یعنی بولنے کا جو ہے نہ بولنے کا، رک جانا اور ٹھہر جانا، اس میں روزہ رکھا تھا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ عربی زبان کے اندر تو اس کا لفظی معنی ہوا۔ اور اسی طرح ایک ایسا گھوڑا جب وہ کوئی دوڑے اور جو ہے تھک ہار کر کھڑا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں صائم، یا ایسا گھوڑا جس کو جہاد میں قتال میں یہ عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے، آج بھی پولیس والے فوج والے اس کو استعمال کرتے ہیں، بعض ایسی جگہوں پہ اس کو لے کر جاتے ہیں جہاں انسان گاڑیوں کے ساتھ یا پیدل نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایسا گھوڑا جس کو کھانے پینے سے روکا رکھا جائے اور بھوکا پیاسا رکھا جائے تو ایسے گھوڑے کو بھی صائم بولتے ہیں۔ ہم نامعلوم کے لوگ اپنے بچوں کا نام صائم کیوں رکھ دیتے ہیں، معنی میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، ورنہ پھر جو ہے نام کے اثر کی وجہ سے پورا جو ہے انسان کی پوری زندگی پھر اس میں مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ اگر کسی ایسے جگہ پہ جاتے یا کسی ایسا شخص مل جاتا جس کا نام غیر مناسب ہوتا تو فوراً اس کا نام بدل دیتے، ایسا اچھا نام رکھ دیتے کہ جو اس کے لیے بھی باعث نیک ہوتا اور جو ہے جگہ کے لیے بھی وہ باعث نیک ہوتا۔ تو بہرحال نام جو بھی انسان رکھے بچوں کا خصوصی طور پر یہ سوچ سمجھ کر معنی پوچھ کر رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس نام کے اثر کی وجہ سے پوری اس زندگی انسان مشکلات اور مصائب اور پریشانی کا سامنا کرتا رہے۔ تو بہرحال شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع سے روکے رہنا۔ اور حافظ ابن حجر، یہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں وَفِي الشَّرْعِ اِمْسَاكٌ مَخْصُوصٌ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ، یہ اس کو روزہ بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے رک جانا، اور مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ مخصوص وقت کا مطلب کہ صبح صادق جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب، اس کے درمیان میں مخصوص چیزوں کا نہ کھانا، یعنی کھانے پینا نہ کھانا، اور مخصوص چیزوں میں یہ جمع بھی کرنا، ہم بستری یہ بھی آگے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے رک جانے کا نام یہ روزہ شریعت کے اندر کہتا ہے کہا جاتا ہے۔ اب روزے کی نیت علماء نے یہ لکھا ہے کہ روزے کی نیت جب انسان افطار کر لے تو فوراً ہی اگلے دن، ویسے تو مسلمان کی پورے دن پورے مہینے کی ہی نیت ہوتی ہے کہ میں رمضان مبارک کی کا روزہ رکھوں گا، لیکن اگر روزانہ کے حساب سے نیت کا بتایا جائے تو پھر جب انسان افطار کرے تو فوراً اس کے بعد ہی یہ نیت کر لے کہ میں اب آئندہ اگلے دن کا روزہ کی نیت کرتا ہوں. اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ نے جو ہے پوری رات کھانا پینا نہیں ہے، سحری کا اپنا وقت ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، وہ ضرور کھائے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی نیت جو ہے اس وقت اگر کر لے تو یعنی افطار کیا فوراً اگلے روزے کی نیت اس وقت کر لیں. اب آگے ایک اور بات بتا جو ہے بڑی عجیب بات لکھی ہے کتابوں کے اندر. قصوینی ایک مشہور عالم گزرے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے کہ ان کی یہ بات 50 سال تک لوگوں نے اس کو آزمایا اور جو ہے اس کو جانچا اور پرکھا. وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ کس طرح معلوم کرے کہ بھائی اگلا سال جو رمضان کا کون سی جو ہے دن کو ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا جو پانچواں دن ہوگا، جو رمضان کا جو پانچواں دن ہوگا آئندہ سال بھی اسی دن رمضان کا کی یکم ہوگی، رمضان کی ابتدا ہوگی. تو یہ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، بلکہ انہوں نے جنوی 50 سال تک اس بات کو آزمایا. یہ آسان سا طریقہ انہوں نے بتایا ہے یکم رمضان کے یعنی ابتدا کا اگلے آئندہ سال کا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو رمضان مبارک سے 2 ماہ پہلے اس دعا کے مصداق کوشش کرتے رہتے تھے اور جو ہے دعا مانگتے رہتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان مبارک عطا ہو جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ ہمیں ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں اتنی مہلت اور اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان مبارک کو حاصل کر لیں. اور بلکہ ابن بفضل مشہور تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے 6 مہینے اس انداز سے گزارتے تھے، 6 مہینے دوسرے کانوا یدعون اللہ 16 اشہر ان یبلغہم، کہ وہ پہلے 6 مہینے اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے، 6 مہینے اس بات کی تمنا اور دعائیں کرتے رہتے تھے. اور پھر اس کے بعد ثم يدعونه 16 اشہر ان يتقبله منهم، کہ پھر اس کے بعد بقیہ 6 مہینے اس بات کی دعا مانگتے رہتے تھے پروردگار سے کہ اے اللہ ہمارے جو رمضان مبارک کے اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ ان کو قبول کر لے. کیونکہ یہ بہت بڑی انسان کی یعنی سرمایہ ہوگا اور بہت بڑی سعادت ہوگی کہ انسان جتنے بھی اعمال رمضان مبارک میں کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کو شرف قبولیت عطا ہو جائے. تو اس وجہ سے دیکھیے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، بیت اللہ کی تعمیر فرمانے کے بعد پھر یہ دعا فرمائی. دونوں حضرات، دونوں باپ بھی پیغمبر ہے اور بیٹا بھی پیغمبر ہے، بلکہ اول العظم پیغمبروں میں سے ہے اور انبیاء کرام کے والد ہے، یعنی جد الانبیاء ان کو قرار دیا جاتا ہے. وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیت اللہ سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہوگی اس کی تعمیر کرنا. اور پھر دعا یہ مانگ رہے ہیں، قرآن مجید پہلے اس بارے کے آخر میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ اس عمل کو، ہماری اس نیکی کو قبول فرما لیجئے کہ آپ جو ہے سننے والا بھی ہیں اور جاننے والا بھی ہیں. کہ سننے والے کے انسان جو زبان سے بولتا ہے وہ بھی پروردگار جانتے ہیں، اور جو انسان عمل کرتا ہے کس نیت سے کرتا ہے اور کیا اس کا ارادہ ہے اور کتنا اس کے اندر خلوص ہے تو وہ بھی پروردگار جانتے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی پروردگار کی طرف رجوع کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما. قبولی جب بھی انسان یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرما، تو ساتھ یہ دعا بھی مانگ لیا کرے کہ اے اللہ مجھے مقبول عمل کی توفیق عطا فرما، ایسا عمل جو آپ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ مل جائے. ورنہ کیا ہوگا کہ بہت سارے انسان قیامت میں ایسے آئیں گے جن کے پاس بہت زیادہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر وہ ان کی نیکیاں کسی کھاتے میں، کسی شمار میں نہیں ہوں گی، اس وجہ سے کہ ان کا وہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں وہ ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. تو اس وجہ سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں, ان للہ تبارک و تعالی وتقاء فی کل یوم و لیلہ, کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات کو بہت سارے متعدد لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں, یعنی فی رمضان, وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلہ دعوۃ مستجابہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک مسلمان کے لیے 24 گھنٹے میں, رمضان کے 24 گھنٹوں میں ایک دعا کو قبولیت یعنی مقبول دعا, اس کی دعا قبول کرتے ہیں کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی نہ کسی وقت اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں. لہذا ہمیں سحری کے وقت یہ 3-4 اوقات ہیں جس میں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے دعا مانگنے کا, سحری کے وقت اور جو ہے اور اسی طرح افطاری کے وقت اور اسی طرح عصر اور مغرب کے درمیان یا اور ہر فرض نماز کے بعد, اور جب بھی انسان کوئی جو ہے نیکی کر رہا ہو اور جہاں کوئی جو فرض فرائض کے بعد فرض نماز کے بعد, اور عمومی طور پر جو ہے ہر جمعہ کے دن بھی ایک لمحہ ہوتا ہے, گھڑی ہوتی ہے دعا کی قبولیت. اب دیکھیے کہ روزے کی قبولیت کی بھی آگے بات, اور اس طرح جمعۃ المبارک کے بھی, اب کتنے مواقع انسان کو مل رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے رجوع کرنے کے, دعا مانگنے کے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پروردگار سے کیا مانگتے ہیں اور کتنا مانگتے ہیں, وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں, ہم اپنے جو ہے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں. ہم کنجوسی سے پروردگار سے ہرگز نہ مانگا کریں, بلکہ اپنے لیے بھی مانگیں, خوب مانگیں, اور جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگیں, امت مسلمہ کے لیے بھی مانگیں, اور ہر ایک کے لیے مانگیں اور خوب مانگیں. تو اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے, کہ ہم تھوڑی سی چیز مانگتے ہیں وہ تو بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ عبادت کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا, ان ھذا الشہر قد حضرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, کہ یہ تم جو ہے ایک ایسے مہینہ میں تم داخل ہو رہے ہو, ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن جو ہے تمہارے اوپر آ رہا ہے, اس میں ایک ایسی رات خیر من الف شہر کہ وہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے, اور من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ, کا جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیروں سے تمام بہلائیوں سے محروم رہ گیا. ولا يحرم خيرها الا محروما, اور وہ کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہ سکتا ما سوائے اس کے کہ وہ جو کوئی بالکل ہی ہر خیر سے, ہر بہلائی سے اور ہر اچھی بات سے اپنے آپ کو محروم رکھے. تو بہرحال وجہ یہ ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ 29-30 دن کا اور راتوں کا آیا, اور پھر بھی انسان اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی نہ کر پایا, تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے اور جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے وہ بھی اس کو حاصل نہیں کر سکا, تو ظاہر ہے کہ پھر سراسر محرومی جو ہے, اور پھر سراسر خسارے کا سودا ہے. اور انسان اس کو بلکہ یہ انسان خیال کرے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ, رمضان کا ایک ایک وقت, رمضان کی ایک ایک ساعت یہ بہت زیادہ قیمتی ہے, اور بہت زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں قدر و منزلت رکھتی ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پورے سال کا جو قلب ہے, پورے سال کا جو دل ہے, وہ رمضان مبارک ہے. اور ویسے بھی یہ بات معلوم ہے کہ پورے 12 مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان مبارک ہے. اور اسی طرح مجدد الف ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کا رمضان جس انداز سے گزرے گا, اگر کسی کا رمضان بھرپور اللہ سبحانہ و تعالی کی طاعات سے, بندگی سے, نیکیوں سے گزرے گا, عبادات سے گزرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا پورا سال بھی اسی انداز سے گزرے گا. اگر کسی کا رمضان مبارک ایسے ہی منتشر, بے خیال اور جو ہے بے مرتب اور بے منظم گزر گیا, اور نہ اس کو پتا کہ کب جو ہے نماز کا وقت اور کب سحری کا وقت, کب افطاری کا وقت, کب نماز کا وقت, اور کب ذکر و اذکار کا وقت, اور کب جو ہے دعا کا وقت, اور کب جو ہے دیگر نیکیوں کا وقت, اور ویسے ہی گزر گیا, اور عام جو ہے جس طرح ایک رات آتی ہے اس طرح اس کے لیے بھی یہ رات, عام ایک مہینہ آتا ہے اس کے لیے بھی عام مہینوں کی طرح آ گیا اور چلا گیا, تو ظاہر ہے کہ یہ پورا سال بھی پھر ایسا ہی غفلت کے ساتھ گزرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی غفلت سے محفوظ رکھے اور ہمیں بھرپور جو ہے رمضان مبارک کی برکات اور اس کی رحمت نصیب فرمائے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دار کا کیا اکرام آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کیا اعزاز ہوتا ہے. تو ایک حدیث کے اندر ان فی الجنت باب یقال لہ ریان, کہ جنت کے اندر ایک باب ہے, ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. ہم بھی لوگ جو ہے اپنے بچوں کا پہلے جو ہے اس نام سے بات گزری ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا نام رکھ تو دیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم جو ہے اس کا نام کس کہاں سے نکالتے ہیں. اب اصل لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر ریان ہے, ریان, اور ہم ریان ریان. اب ریان تو یہ, اور یہ بات جو ہے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ جو بھی انگریزی تلفظ والے, انگریزی زبان والے کہیں کے بھی ہوں, دنیا کے کسی بھی خطے کے, وہ تشدید اور شاد ان کے لیے بولنا یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ عربی انگریزی زبان کے اندر یہ تلفظ ہے ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کو پھر جو ہے ہم جب بھی کوئی ایسا نام بچوں کا رکھتے ہیں جو شد والا ہوتا ہے, تشدید والا ہوتا ہے, پھر وہاں مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر ہم اس نام کے جو ہجے ہوتے ہیں, سپیلنگ ہوتے ہیں, وہ بھی اسی انداز سے رکھتے ہیں اور پھر اس کا تلفظ بھی غلط ہی کرتے ہیں. تو اصل لفظ جو ہے یہ باب جو رجان جنت کے دروازوں, جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے روزہ داروں کے لیے. تو اس حدیث کے اندر فیقومون, تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں کہ ان فی الجنت باب یقال له ریان یدخل منہ الصائمون لا یدخل منہ احد غیرہم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان رکھا ہے اور اس دروازے میں سے ماں سوائے روزہ داروں کے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن یہ پکار لگائیں گے, یقال اين الصائمون, پکارا جائے گا کہ کہاں ہے روزہ دار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین کہہ دیجئے. تو فیقومون لا يدخل الجنة منه احد غیرهم, کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے روزہ دار اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے فاذا دخلوا اغلق, اور پھر جو ہے وہ دروازہ باب ریان جنت کا وہ بند کر دیا جائے گا. ولم يدخل منه احد, اور پھر اس جنت کے باب ریان سے کوئی بھی دوسرا شخص جو غیر روزہ دار ہوگا وہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی اس کا مصداق بنا دے کہ قیامت کے دن ہم سب کو بھی پکارا جائے کہ اے روزہ دارو تم کھڑے ہو جاؤ, اس باب ریان سے تم داخل ہو جاؤ. ایک بات اور بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کا ایک مرتبہ تذکرہ کر رہے تھے تو فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں, یعنی جنت کا ایک دروازہ زیادہ ہے اور جہنم کا ایک دروازہ کم ہے. تو فرمایا کہ جو ہے جنت کے مختلف دروازوں سے لوگوں کو پکارا جائے گا اور جو کہ جس کے اندر زیادہ عبادت کا ذوق ہوگا, عبادت زیادہ کرتا ہوگا, اسی دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ صحابہ بھی موجود تھے, ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. یعنی دیکھیے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو کامل راضی کیا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک ایک حکم کو پورا کیا ہوتا ہے تو وہی یہ سوال اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جو ہے یہ سعادت ملے گی کہ وہ کسی بھی دروازے سے چاہے تو اس میں داخل ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں اے ابوبکر صدیق, وہ تم ہوگے کہ جنت کے 8 دروازے تمہیں پکاریں گے, تم جس دروازے چاہو گے تم اس میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بندے کے درمیان خود جو ایک معاہدہ کیا ہے اور روزہ دار اور اپنے درمیان میں ایک معاہدہ کیا ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے حدیث کے اندر بھی الصوم لی وانا اجزی بھی اور ایک روایت کے اندر آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بھی, کہ یہ روزہ باقی جتنی بھی عبادت جو ہے رمضان مبارک کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اس میں جو بھی نیکی انسان کرتا ہے وہ 10 سے 700 گنا بڑھ جاتی ہے, بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ اس کی نیکی اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. اب دیکھیے کہ عصر کا وقت ہے یا افطار سے تھوڑی دیر وقت سے پہلے انسان وضو کرتا ہے، وضو کا انسان وضو میں کیا کرتا ہے، انسان ہاتھ بھی دھوتا ہے، کلی بھی کرتا ہے، اب کلی انسان کر رہا ہے اور منہ میں پانی ڈالا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا دھیان اتنا کامل ہے کہ وہ ایک قطرہ، ایک چھوٹا سا جو ہے پانی کا حصہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے لیے یہ ناجائز اور حرام ہے کہ میں ایک قطرہ پانی کا بھی، اگرچہ وہ میرے منہ کے اندر ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر اندر بھی کر لوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں کرتا ہے، تو کیا مطلب کہ یہ بے ریاکاری والی عبادت ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، باقی عبادت انسان جتنے بھی انسان کرتا ہے، فرض فرائض جتنے بھی انسان بجا لاتا ہے، نماز ہے تو ظاہر کے مسجد میں آئے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ہے آخر کسی نہ کسی کو تو دینی پڑے گی، اور حج عمرہ ہے وہاں جاتا ہے تو ظاہر کے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور بھی اس طرح مختلف عبادات ہیں، ہر ایک نہ کسی کی نہ کسی انسان کو اس کا معلوم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک روزہ ایسی ایک عبادت ہے کہ خالص جب انسان اللہ کے کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس نے میرے لیے، یہ اپنے بھوک جو ہے بھوکا رہا، یہ میرے لیے یہ پیاسا رہا، اور میرے لیے اپنے اس نے جائز خواہشات کو چھوڑ دیا، اور جو ہے میرے لیے اس نے سارا کچھ جو ہے برداشت کر لیا، اور آج جو ہے میں اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا، اور پھر کیا ہوگا کہ انسان جو بھی انسان کسی کو دیتا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق دیتا ہے، اور جتنا وہ بڑا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے مطابق اس کو دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر جو بتایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی وانا اجزا بھی، کہ یا جو ہے اللہ سبحانہ فرمائیں گے میں اس کو خود جزا دوں گا، بیچ میں کسی فرشتے کو نہیں لاؤں گا کہ فرشتوں چوہا میرے بندے کو یہ فلاں فلاں اس عبادت کا صلہ عطا کر دو، بلکہ ایک حدیث کے اندر جو اس کی جو عقیرت ہے اس حدیث کی کہ میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا، یعنی اگر بندہ اللہ کی کامل رضا کے لیے، اخلاص کے لیے روزہ رکھ دے، یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان روزہ رکھنے کے بعد جو ہے جھوٹ سے بھی باز رہے، اور جو ہے گناہوں سے بھی باز رہے، عبادت نام کس چیز کا ہے؟ عبادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، جب انسان روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، روزہ جو ہے پورے بدن کا روزہ ہے، پورے سراپا کا روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، اگر اس طرح پورے بدن کا روزہ ہوگا اور کامل روزہ ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے خود جزا دیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کو صلہ اس کو دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے روزے کی شان کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی روزے کے تمام برکات، روزے کی تمام جو ہے فوائد، اور روزے کی تمام جتنی بھی رحمتیں ہیں، رمضان مبارک کی جتنی بھی رحمتیں اور برکات ہیں، ہم سب کو عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔